پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. ہم آج پھر اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے فیض آباد میں ہونے والے اسلامی جماعتوں کے دھرنے سے. تحریک لبیک یا رسول اللہ اور سنی تحریک مل کر یہ دھرنا دیے ہوئے ہیں. 19 دن ہو چکے ہیں اور ابھی تک اس کے ختم ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان کے وزیر داخلہ کو ایک نوٹس بھی جاری کیا ہے. میں چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے. علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماہر قانون ہیں اور سپریم کورٹ بار کونسل کے سابق صدر ہیں. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ سماعت فرمائی جس کے بعد ان سے گفتگو کرتے ہیں.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کا دھرنا ختم کرانے کے عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کو توہین عدالت سے متعلق شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے. اس سے قبل پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ کو طلب کیا تھا، جہاں انہوں نے عدالت سے 48 گھنٹوں کی مزید مہلت مانگتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا تھا کہ اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا جائے گا. لیکن اب تک مذاکرات کے ذریعے اس دھرنے کو ختم کرانے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور اس میں کوئی واضح پیش رفت نہیں ہوئی ہے. وزیر داخلہ احسن اقبال نے جمعرات کی شام اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت بے بس نہیں ہے.
ایسے عناصر کے جو قانون اپنے ہاتھ میں لے کے سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست کو بے بس کر سکتے ہیں، وہ ریاست کو بے بس نہیں کر سکتے. ریاست ان لوگوں کے آگے سرنڈر نہیں کرے گی.
جی علی ظفر صاحب، یہ بتائیے کہ ایک جانب تو ہائی کورٹ نے اظہار وجوہ کا یا توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا شو کاز، دوسری جانب سپریم کورٹ نے بھی سو موٹو پی کیا، اس پر کہیے بہت زیادہ کمپلیکیٹ نہیں ہوگی سچویشن؟
جی بالکل. دیکھیں میرا اس میں ویو پوائنٹ یہ ہے کہ آئین کے تحت ہمارے آرٹیکل 19 بھی ہے، آرٹیکل 21 اور 25 بھی ہیں. ان ساری شکوں میں یہ لکھا ہے کہ اظہار رائے، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف اسمبلی، یہ سارے جو بنیادی حقوق ہیں یہ لوگوں کے پاس ہیں اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، وہ بہر جلسے جلوس کر سکتے ہیں. لیکن ان کا ایک حد تک جو جب وہ لا اینڈ آرڈر یا دوسرے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی سے مداخلت ہونا شروع ہو جائے اس پروٹیسٹ کی، تو پھر حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو ختم کرے. اور اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ پہلے وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ ناکام رہے ڈائلاگ میں تو پھر وہ کچھ حد تک طاقت بھی استعمال کر سکتے ہیں جو حکومت کے پاس ہے اس پروٹیسٹ یا ڈیمونسٹریشن یا سٹ ان کو ختم کرنے کے لیے. اب یہ جو دھرنا ہے یہ 19 دن کا ہو گیا، حکومت نے کچھ نہیں کیا، تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس میں داخل ہو گئے اس بحث میں. اور ہائی کورٹ نے یہ کیا کہ ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دیے کہ اس کو ختم کیا جائے. اب میرے مطابق ہائی کورٹ انتظامیہ نہیں ہے یا حکومت نہیں ہے، اسی طرح سپریم کورٹ بھی انتظامیہ یا حکومت نہیں ہے. اور آئین میں چونکہ تینوں ہمارے جو پارلیمنٹ ہوتا ہے اور جو حکومت ہوتی ہے اور جو جوڈیشری ہے ان کا اپنا اپنا ایک دائرہ اختیار ہے، تو یہ جو ڈیمونسٹریشن کو ختم کرنا یا اس کو لوگوں کو جو ہو رہا ہے پرابلم اس کو سالو کرنا، یہ سارا حکومت کام ہوتا ہے، عدالت کا نہیں. جب عدالت اس قسم کے معاملے میں مداخلت کرے تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہونے لگا ہے کہ وہ حکم دیتی ہے، ڈیمونسٹریٹرز جو ہیں وہ اس کی حکم نہیں مانتے، حکومت اس کی حکم کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتی، تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ یا توہین عدالت پہ معاملہ آ جاتا ہے. اور عدالت جب اپنا حکم کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتی تو پھر اس کے بعد ایشو ایسا ہی ہو جاتا ہے جس میں عدالت کا لگتا ہے کہ حکم مانا نہیں جا رہا. تو یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ڈیمونسٹریشنز میں یا پروٹیسٹ میں یا اس چیزوں کو دھرنوں کو ختم کرنے میں عدالتوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ حکومت کا ہی کام ہے اور حکومت کو ہی کرنا چاہیے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت نے دیا حکم وہ نہیں مانا گیا، انہوں نے توہین عدالت کا حکم دیا، اب وہ بھی حکومت کہے گی کہ جی ہم جو ہیں ہم تو اس چیز کو مان نہیں سکتے, ہم تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا ایک پروسیجر ہو جاتا ہے
جی.
اور میری تو ایڈوائس یہ ہوتی ہے کہ اس قسم کے معاملوں میں عدالتوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے.
اچھا, فردر کمپلیکیشن علی ظفر صاحب یہ نہیں ہو گیا کہ سپریم کورٹ نے بھی از خود نوٹس لے لیا ہے؟
جی بالکل, سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اس لیے کیونکہ بہت سے وکلا پہنچ نہیں سکے عدالت میں, اور عدالت نے پھر کہا کہ یہ تو روزمرہ کی جو زندگی ہے لوگوں کی اس میں یہ دھرنا مداخلت کر رہا ہے, اور اس لیے سو موٹو نوٹس لیا سپریم کورٹ نے. لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ ہر کام عدالتوں کا نہیں ہوتا, جو دھرنوں کا سالو کرنا ہے مسئلہ, لوگوں کی پروٹیسٹ کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, یہ سارے ایشوز جو ہیں, یہ سارے معاملات جو ہیں, یہ ایگزیکٹو یا جس کو آپ حکومت کہتے ہیں اس کے کام ہوتے ہیں. عدالتیں اگر حکومت بھی چلانا شروع ہو جائیں تو پھر یہ پرابلم ہوتا ہے. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کل کو اگر پارلیمنٹ فیصلے کرنا شروع کر دے تو یہ مداخلت ہوگی عدالت کے کاموں میں. اس لیے عدالتوں کو بھی نہیں چاہیے کہ پروٹیسٹ کے اندر انوالو ہوں. لیکن بہرحال چونکہ حکومت 19 دن ہو گئے, 20 دن ہو گئے, حکومت نے کچھ نہیں کیا, تو اس لیے عدالتوں کو آنا پڑا بیچ میں. لیکن میں تو ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اس میں جوڈیشل ریسٹرینٹ ہونا چاہیے عدالتوں کا. اگر سپوزنگ حکم دے بھی دے عدالت کے اس دھرنے کو ختم کریں, تو کل کو حکومت اس میں کوئی طاقت کا استعمال کرے اور کوئی لوگ زخمی ہو جائیں تو پھر سارا بلیم جو ہے یا سارا جو الزام ہے وہ عدالتوں پہ آئے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عدالتیں ان معاملوں میں نہ مداخلت کریں, اور بلکہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کریں جو ان کا اختیار بھی ہے اور ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ جو بھی اس سچویشن میں ڈیمانڈز ہیں اس کے مطابق اگر طاقت استعمال کریں تو طاقت استعمال کریں, ڈائلاگ کریں, لیکن ذمہ داری حکومت کی ہونی چاہیے, عدالت پہ جو ذمہ داری ہے وہ نشست ہونی چاہیے.
بہت شکریہ علی ظفر صاحب آپ کا. اور سامعین, ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ممتاز سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد صاحب ہیں. سلمان عابد صاحب, ہم آپ سے گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ہمارے ساتھ کچھ کالرس ہیں, ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. انعام اللہ صاحب ہیں لکی مروز سے. جی انعام اللہ صاحب بولیے. محمد شفیع صاحب ہیں چترال سے.
السلام علیکم جی. جعفری صاحب کال لینے کا بہت شکریہ. محترم مہمان سے میں سوال یہ کروں گا کہ انہوں نے کہا جی وزیر قانون کی کوئی اتنا زیادہ کردار نہیں ہے, لیکن یہ بات بالکل ہی غلط ہے. انہوں نے کہا جی کلریکل غلطی ہے. اگر یہ کلریکل غلطی ہے, وزیر قانون نے اس کو پڑھا, تقسیم کیے گئے پارلیمنٹ پہ, بل پاس ہوئے, تمام تر ذمہ داری وزیر قانون پر عائد ہوتا ہے, خود خرابہ بھی ہوتا ہے, تو اس کی ذمہ داری ہے, اس کو ریزائن دے کر گھر جانا چاہیے. بہت شکریہ.
اچھا, کلیم اللہ نیازی صاحب میاں والی سے ہمارے ساتھ ہیں.
جی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس پر مسلمانوں کے تمام جتنے بھی فقہ ہیں وہ متفق ہیں کہ احمدی کافر ہیں, اور یہ جو حکومت نے تسلیم بھی کر لیا ہے کہ غلطی ہوئی ہے اور پھر بل بھی پاس ہو گیا ہے, تو یہ کون سی قوت ہے؟ اس دھرنے کی وجہ صرف یہی تو نہیں ہے کہ یہ نئی تنظیم کو, تاکہ اس کا جتنا بھی ہے کریڈٹ ان کو جائے اور ووٹ بینک ملے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں خون خرابہ, گولی تو قطعاً کسی صورت میں نہیں چلنی چاہیے, لیکن ہماری حکومت کے پاس بہت سے اور بھی وسائل ہوتے ہیں, مثلاً ٹیئر گیس ہے, اگر اس کا استعمال کیا جائے تو آرام سے لوگ اس وہاں سے یہ چلے جائیں گے. تو یہ کیا کوئی طاقت ہے جو ان کو بٹھانا چاہتی ہے؟ اور اگر بٹھانا چاہتی ہے تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس سے پاکستان کو کیا حاصل ہوگا؟
بہت شکریہ. اور سامعین, ہم یہ بتاتے چلیں اپنے سننے والوں کو, ہم نے وزارت داخلہ سے بھی کانٹیکٹ کیا تھا, وزیر داخلہ اور نائب وزیر داخلہ جو ہیں منسٹر آف اسٹیٹ, ان سے بھی ان کے موقف کے لیے, لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں مل سکا. سلمان عابد صاحب, یہ فرمائیے کہ جو وزیر داخلہ ہیں احسن اقبال صاحب, وہ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پرامن طور پر حل کرنا چاہتے ہیں, اور ایک ادر جو لال مسجد ہے یا ماڈل ٹاؤن ہے اس کا پھندہ تیار ہے. کیا مراد ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں وہ کہ جب تک یہ ڈیمانسٹریٹرز خود وہاں سے نہ ہٹیں حکومت ان کو نہیں ہٹائے گی؟
دیکھیے حکومت کا مسئلہ یہ ہے اور احسن اقبال صاحب کا بھی وزیر داخلہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر ایک کانسپائریسی تلاش کر رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ایک سازش ہے جو ان کی حکومت کے خلاف کی جا رہی ہے اور جب وہ سازش کہتے ہیں تو ان کا تانے بانے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ کچھ پس پردہ قوتیں جو ان کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اس دھرنے کے پیچھے بھی جن لوگوں نے ان کو لا کے بٹھایا ہے وہی عناصر ہے جو حکومت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی بیانیہ جو ہے اگر آپ اس سے کہہ کے اپنی جان چھڑا لیں گے تو جان چھوٹنے والی نہیں ہے کیونکہ جو حکومت ہوتی ہے اس کی ریاست کی ایک اپنی ایک ریٹ ہوتی ہے اور حکومت کی اپنی ایک ریٹ ہوتی ہے. اگر آپ اپنی ریٹ کو مینٹین نہ کر سکیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی نام کی جو چیز ہے وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے. اب یہ کہہ دینا کہ لال مسجد کا سانحہ یا ماڈل ٹاؤن سانحہ سے بچنے کے لیے ہم وہاں کوئی ایکشن نہیں کر رہے ہیں, اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف گولی چلانا ہی مسئلے کا حل ہے یا کوئی اور بھی طریقہ کار اختیار کیے جا سکتے تھے ان سے گفت و شنید کے معاملے میں. اب دیکھیے اب پرابلم کیا آ رہا ہے, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے دونوں فریقین کی جو لب و لہجہ ہے جو انداز بیان ہے وہ کافی تلخ ہے. اب اس تلخی کے ماحول میں آپ کیسے ڈائلاگ کر سکیں گے, کیسے بات چیت کر سکیں گے, وہ خود ایک بڑا کریٹیکل سوال ہے. پھر اس کے بعد جو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب حکومت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان سے کلریکل مسٹیک ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے جو اس میں کلریکل مسٹیک تھی اس کو دور کر دیا گیا ہے, لیکن پھر سوال یہ آتا ہے کہ وہ جو جس نے بھی کلریکل مسٹیک کی ہے اس کی نشاندہی تو کرنی پڑے گی نا, اس کی نشاندہی کیے بغیر شاید مسئلے کے حل کی طرف نہیں جا سکے گا. اس لیے احسن اقبال صاحب نے جتنا لمبا ٹائم لے لیا ہے 19 دنوں کے اندر اور ایک کوئی مسئلہ ریزولوشن نہیں آ سکا, جو علماء کمیٹی بنائی تھی وہ بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی, جن لوگوں کو مذاکرات کے لیے بھیجا وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہا, اور اب جو جس انداز سے بھی علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ عدلیہ کا ریئیکشن سامنے آ رہا ہے, چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, اس سے بھی اب حکومت پہ دباؤ بڑھ گیا ہے کہ وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے جس کی وجہ سے یہ دھرنا ختم ہو سکے. لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ طریقہ کار سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ آپ طاقت کا استعمال کریں, اور یقینی طور پہ حکومت ڈرتی ہے طاقت کے استعمال سے کیونکہ اس وقت اس کی حکومت کی ریٹ جو ہے وہ کافی کمزور ہے اور وہ کافی کمزور پوزیشن پہ کھڑی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے حکومت کو مزید سختی کا سامنا کرنا پڑے. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دھرنا جو ہے لمبا ہوتا جا رہا ہے اور اس سے حکومتی جو ہے نا کریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہو رہی ہے, اور صرف یہ جوڈیشری کا ریئیکشن نہیں ہے بلکہ ہر طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نیگوشیشن کے اندر ناکام ثابت ہو رہی ہے.
ہمارے ساتھ ذرا رہیے گا 2 منٹ اور سلمان نابی صاحب. انعام اللہ صاحب لکی مروہ سے ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر. جی فرمائیے, آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟
جعفری صاحب, میں پوسٹ سیٹنگ سچویشن کے بارے میں مہمان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر طاقت کا استعمال کیا گیا تو کیا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ان کے خلاف جو نظام مصطفیٰ کی تحریک شروع ہوئی تھی وہ تحریک, میں تو دیکھ رہا ہوں اس تحریک کو, یقیناً مجھے نظر آ رہی ہے وہ تحریک, تو اگر وہ تحریک شروع ہو گئی تو کیا ہو جائے گا اس کے بعد؟ تھینک یو.
اچھا, ایک اور کالر ہے ملک نائب خان کوہاٹ سے, آپ بھی سوال پوچھ لیجیے تاکہ پھر بھی کھٹا جواب دے سکیں. وہ ملک نائب خان صاحب,
ہیلو
جی, بولیے.
ہیلو,
بولے بھائی. ارے بھائی بولیے نا.
مرید فار بات کر رہا ہوں دور خیر سے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ ان سیاستدانوں کو دعا دیں جنہوں نے دھرنا سیاست شروع کیا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 6 مہینے وہ دھرنے والے بیٹھے رہے ہیں تو ابھی ان کو بھی تھوڑا سا مہینہ دو بیٹھنے دیں. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مودی صاحب, ان سے میری گزارش ہے کہ اس نبی کا واسطہ لیں جس کو آپ مانتے ہیں خدا کو, یہ ملک پر قوم پر عوام پر رحم کریں. ملک کچھ حالات سے گزر رہا ہے, یہ جو کیوں خام خواہ جو اس کو ختم کرے مہربانی کر کے جناب.
اچھا, ایک اور کالر ہیں عمر ڈی آئی خان سے. جی عمر صاحب.
جی سر, پھر ایک ہم آپ کے پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان جو دھرنا دے رہے تھے, یہ عدالت اس وقت کیوں خاموش تھی؟ جو اب کے ریکے تو نہیں عدالت کے بعد کی شروع اپنے حفاظت سے طلب کیا ہے, عدالت جب عمران خان دھرنا دے رہا تھا اس وقت عدالت کیوں خاموش تھی؟ کیوں نوٹس نہیں لے رہا تھا؟
صحیح جی. سلمان عابد صاحب, آپ نے سوالات سنے, ذرا فرمائیے کیا آپ کہیں گے اس بارے میں. سلمان عابد صاحب آپ لائن پر ہیں.
آیا اور اس سے تشدد ہوا تو اس سے پھر یہ جو معاملہ ہے یہ شاید آگے بڑھے گا, اور اس سے پھر وہ تمام شہروں کے اندر احتجاج پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں مذہبی بنیادوں پر جو سیاست کرنے کا رجحان ہے اور اس میں جو شدت لانے کا رجحان وہ بہت زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کو محتاط ہونا پڑ رہا ہے کسی بڑے آپریشن کرنے کی صورت میں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان کی بات ہے، دیکھیے جو دھرنا عمران خان کا ہوا تھا وہاں پہ بھی عدالتوں نے ایکشن لیا تھا، لیکن اس وقت بھی حکومت جو ہے دھرنے کو ختم کرنے کے بارے میں طاقت کے استعمال سے گریز کرتی رہی ہے. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو لا کے اسلام آباد میں بٹھا دیتے ہیں، اگر حکومت شروع میں ہی ان کو اسلام آباد نہ آنے دیتی تو شاید مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن جب آپ کسی کو لا کے بٹھا دیتے ہیں تو پھر اس کو اٹھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ یا تو آپ ان کے مطالبات مان لیں یا پھر آپ طاقت کا استعمال کریں، اس کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی نہیں ہوتا. یہی اب حکومت کا مسئلہ ہے. حکومت کی پرابلم یہ ہے ہمارے یہاں جعفری صاحب کہ ہم ریئیکشنری اپروچ کے اوپر کام کرتے ہیں، پہلے واقعات ہو جاتے ہیں جس کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر واقعات کے ہونے سے پہلے ہم کوئی اپنی اسٹریٹجیز بناتے، حکمت عملی بناتے، مشاورت کرتے اور ان کو اسلام آباد کی طرف آنے کا موقع ہی نہ ملتا تو شاید مسئلے کا حل نکالا جا سکتا تھا پرامن طریقے سے. لیکن اب ڈر یہ ہے کہ جو بھی مسئلے کا حل نکلے گا، اگر دونوں پارٹیاں حکومت بھی اپنے موقف پہ بدستور قائم رہتی ہے اور اپنا رضوی صاحب بھی اپنے موقف پہ قائم رہتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی جو تیسرا راستہ اختیار کیا جائے گا وہ ایک اچھا راستہ نہیں ہوگا.
وہ ایک آخری سوال یہ ہے کہ جو سوال ہمارے کالر نے کیا تھا کہ جیسے بھٹو صاحب کے خلاف نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تھی، کیا اس قسم کی کوئی تحریک میں کنورٹ ہو سکتا ہے یہ موومنٹ؟
نہیں، ابھی اس کے امکانات اس لیے نہیں ہے کہ علامہ رضوی صاحب کی جو تحریک ہے وہ ایک آئسولیشن میں ہے، انہیں باقی مذہبی جماعتوں کی اس طرح سے حمایت اور تائید حاصل نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب اگر اس میں سے کوئی وائلنس ہوا چیز ہے آگے بڑھی تو پھر باقی مذہبی جماعتیں بھی جو ہیں سیاست کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گی، اس لیے اس بات کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن فوری طور پر اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا.
اچھا، جو احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جلدی حل نکل آئے گا، آپ کے خیال میں پاسبل حل کیا ہو سکتا ہے اس کا؟
دیکھیے جلدی حل تو پھر یہی ہے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے، اور تو کوئی حل نہیں ہے. اب اس سے حل اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ رضوی صاحب اور جو تحریک لبیک والے ہیں وہ اپنے موقف سے فی الحال پیچھے ہٹنے کے لیے کہیں بھی تیار نظر نہیں آ رہے، اور یہی حکومت کے لیے مشکل بنا ہوا ہے کہ ان کا مطالبہ اگر مانتے ہیں تو اس سے حکومتی ساکھ متاثر ہوتی ہے، کمزور نظر آتی ہے حکومت، اور اگر ان کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو پھر اس سے پھر وہ ایک وائلنس کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اس لیے حکومت خود ایک مشکل پوزیشن پہ کھڑی ہے، بلکہ ایک بند گلی میں کھڑی ہے، اس سے کیسے نکلے گی ابھی تک فی الحال اس کا کوئی امکان ہمیں نظر نہیں آ رہا.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب، اور سامعین ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر.
ویلکم بیک، اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر، جن کا تعلق پالیسی انسٹیٹیوٹ سے ہے. بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حافظ سعید صاحب کی رہائی کے مسئلے پر نہ صرف یہ کہ بھارت نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے بلکہ امریکہ نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اس نے جماعت الدعویٰ کے سربراہ کی پاکستان میں نظر بندی سے رہائی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو ان کے جرائم کی سزا دی جائے مقدمہ چلا کر. یہ کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس ریجن میں اس پس منظر میں کہ ایک طرف دھرنا چل رہا ہے، دوسری طرف آج بھی پشاور میں حیات آباد میں اٹیک ہوا، ایک ایڈیشنل آئی جی مارے گئے ہیں، اس میں کیا صورتحال بن رہی ہے؟
جی جہاں تک سعید صاحب کا تعلق ہے یا اس قسم کے ایلیٹی کا یا جماعت الدعویٰ کا یا باقی اس قسم کے آرگنائزیشن جو ہے، تو یہاں پر ایک پالیسی ابھی ڈیولپ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو قومی دائرے میں لانا ہے، اور تبھی ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بھی اور جماعت کو رجسٹر کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. اسی طرح باقی بھی مذہبی یعنی بینرز کے تحت مختلف پارٹیاں ملک میں پہلے سے بھی کام کر رہی ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک آلٹرنیٹو سوچا گیا کہ اگر مین اسٹریم ہوتے ہیں اور پالیٹکس میں آتے ہیں اور یہ قومی دائرے میں پرامن طریقے سے اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے اس قسم کے لوگوں کا پھر راستہ تبدیل ہوگا اور ایک ایسی ایکٹیویٹی ہندی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جائے گی جس سے ملٹنسی یا باقی لوگوں کے جو اعتراضات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. جس طریقے سے آر ایس ایس تو انڈیا میں ایک قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی لیکن ایک ساتھ ایکسٹریمسٹ اور ملٹنٹ وہ بھی ہے, اسی طریقے سے حافظ سعید صاحب کی جماعت یا جو جماعت دعویٰ ہے وہ ویلفیئر کا کام بھی پاکستان میں ہر جگہ تھا, وہ زلزلہ تھا یا سیلاب تھا یا اس کے علاوہ باقی جگہوں پر کرتے ہیں. لیکن یہ جو حافظ سعید صاحب کا ہے یہ بیسیکلی انڈیا سینٹرڈ والی ان کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا جو انڈیا کے اعتراضات ہوتے ہیں اس پر ہوتے ہیں. باقی جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے یا ملک کے اندر اگر دہشت گردی یا کسی دوسری چیز کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں مطلب ہے کہ ایسے کوئی ثبوت تو نہیں ہے. البتہ انڈیا کی ریزرویشن ہے اور آج کل انڈیا اور امریکہ کا کافی کلوز ہے تو ظاہر ہے کہ جو اس پر پابندی لگاتا ہے تو انڈیا خوش ہو جاتا ہے اور اگر جس طریقے سے باقی تنظیمیں ہیں پاکستان میں ان پر پابندیاں لگی ہیں تو اس پر تو پاکستان عمل درآمد کر رہا ہے. لیکن جو انڈیا سنٹرک کو تو ظاہر ہے دونوں دشمن ملک ہے اور جس طرح آر ایس ایس ادھر ایکٹیویٹی کرتی ہے تو ادھر بھی ایسے رائٹ ہینڈ جماعتیں ہیں جو کہ انڈیا کے خلاف مطلب ایک برسر پیکار یا ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا ایک فرنٹ انہوں نے رکھا ہوتا ہے اور ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے اور وہ نظریہ پوری جو قوم کی سوچ ہے یا انڈیا کشمیر کے بارے میں جو پالیسی ہے اس سے کچھ اماہنگ ہوتی ہے یا اس کے ساتھ ان کے کوئی پیرلز ہوتے ہیں تو اس لیے ان لوگوں پر مطلب کہ ایک قسم کا نظر تو ہوتا ہے
جی.
نظر رکھا جاتا ہے لیکن البتہ ان کو چھوٹ بھی دی جاتی ہے اور چھوٹ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے فلاحی ایکٹیویٹی کو اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو اور جو ان کی پریزنس ہے ان کو ریکگنیشن بھی ملے لیکن ساتھ ساتھ وہ قومی دائرے میں بھی رہے.
اچھا یہ بات بتائیے بریگیڈیئر صاحب کہ جو آپ نے آج دیکھا کہ جو حملہ ہوا ہے حیات آباد میں پشاور میں ایک ایڈیشنل آئی جی اور ان کا گن مین مارا گیا ہے, اس سے پہلے بعض قبائلی علاقوں میں جو پابندیاں لگائی گئی ہیں سوشل ایکٹیویٹیز پر, کیا یہ کوئی ایک قسم کا ریوائیول ہو رہا ہے ملیٹنٹس کی یا ٹیررز کی آمد کا؟
جہاں تک سوسائڈ بمبنگ کا تعلق ہے تو آج وہ موٹر سائیکل پر وہ جو آئی جی ایڈیشنل آئی جی نور صاحب تھے اور اس کو نشانہ بنایا گیا اس کے گاڑی کو, تو ایک ٹارگیٹڈ سوسائڈ بمبنگ تھی اور ظاہر ہے اس میں وہ شہید ہو گئے. یہ اس قسم کا پہلے بھی حیات آباد میں واقعات کافی ہوئے کیونکہ یہ فاٹا کے قریب بھی اور ساتھ ساتھ افغانستان کے قریب ہے تو ظاہر ہے کہ جو کلوز ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کو جلدی وہ حاصل کر لیتے ہیں اور ان کو زیادہ لاجسٹک یا زیادہ ٹریولنگ کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے ایک انہوں نے اپنی پریزنس کا احساس دلانا ہوتا ہے اور کہ ہم ابھی تک موجود ہیں اور جس کو بڑے وی آئی پی کو ٹارگیٹ بنا سکتے ہیں اس ایریا میں. تیسری بات یہ بھی ہے کہ اور ملٹنسی میں کمی تو آئی ہوئی ہے البتہ افغانستان میں کچھ شدت ہے اور تو اس کے مقابلے میں وہ قوتیں جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں وہ بھی اپنا اثر اور اپنی پریزنس اور اپنے اس قسم کے ایکٹیویٹی کو جاری رکھے ہوئے ہیں, ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ ہمیں الرٹ رہنا زیادہ پڑے گا کیونکہ جب یہ ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے تو نیچرلی سیکورٹی ایکٹیویٹیز کی سیکورٹی کا جو گارڈ ہے یا جو ان کا جو نظر ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے یا ایک قسم کے تھوڑے سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے اور تو ریلیکسیشن اس بارے میں نہیں ہے. اگر ریلیکسیشن ہوگی یا آپ کے اس قسم کی نظریں اور ہر وقت جو چاقو چو بند نہیں رہتے اور نظر نہیں رکھتے تو پھر اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں.
اچھا ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے کچھ کالرز ہیں شاید آپ سے کوئی سوال کرنا چاہیں. محمد اقبال صاحب ڈنگا سے ہیں ہمارے ساتھ. جی اقبال صاحب فرمائیے.
ہلو
جی بولیے بھائی.
گلزمین بول رہا ہوں محمد سے.
جی
گلزمین محمد سے.
جی اچھا ڈنگا کال ڈراپ ہو. جی گلزمین صاحب فرمائیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حافظ سعید کے حوالے سے بھی بات کروں گا. عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کے خیر مقدم کرتے ہیں اور اس پر عمل ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں ہے, تو بالکل اس کو آزادانہ ہونا چاہیے اور اپنی حرکت کرنا چاہیے. باقی جو چور ہے سارے بار جنرل مشرف صاحب ہے, اسے عدالت نے اس کو مفرور بھی قرار دیا ہے, ایسے لوگوں کو پکڑانا چاہیے. اور دوسرا جو دھماکہ ہوا ہے یہ حیدرآباد میں جو پولیس مارا گیا ہے, تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کے غم اور درد.
شوکت مغل صاحب پاکستانی کشمیر سے ہیں. جی شوکت مغل صاحب.
السلام علیکم. جیسے شوکت مغل عرض کر رہا ہوں شمالی آزاد کشمیر سے. سر جی, گزارش یہ ہے کہ آفت سعید صاحب کو جو عدالت نے آزاد کیا ہے, عدالت نے ان کو بری الزمہ قرار دیا ہے, تو اس میں عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ ماننا پڑے گا, نہ کہ ہمیں امریکہ کی اور انڈیا کی خوشنودی ہم نے کوئی حاصل کرنی ہے کہ انڈیا کو کیسے خوش کرنا ہے یا امریکہ کو کیسے خوش کرنا ہے. ہم پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور اپنے فیصلے کرنے کا حق رکھتا ہے.
صحیح. اور ایک آخری کالر ہمارے ساتھ ہے متین سلیمانی صاحب لنڈی کوتل سے. جی فرمائیے.
السلام علیکم. سر سر میں اپنے سینئر ساتھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری اخلاص بارڈر جو رات ایجنٹ ہے, جو دہشت گرد ہے, جو ادھر پاکستان میں آ کر حملے کر رہے ہیں, تو ہمیں بین الاقوامی قانون کا یہ حق حاصل ہے بین الاقوامی قانون میں کہ ہم ادھر حملے کر رہے ہیں, نہ جس طرح امریکہ ڈرون حملے کر رہے ہیں پاکستان میں, ہم خود ان کو ادھر افغانستان میں ٹارگٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم دیکھ رہی ہے, تماشا کر رہی ہے, وہ ہماری افواج پر حملے کر رہی ہے. ہمیں بھی اس قانون حاصل ہے کہ دہشت گرد کی ٹیچی لگ جائے اور افغانستان میں ان کا ٹھکانا لگائے, ان کو وہ ہمیں جان میں قید کرے.
اچھا بریگیڈیئر صاحب, ایک آخری بات یہ اور فرمائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آنے والے دن ہیں اس میں زیادہ شدت آئے گی یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے نئے سرے سے ہم لوگوں کی, یا یہ کہ یہ مزید دو ان کو دبا دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا؟
یہ میرے خیال میں کہ جو پاکستان افغانستان کے تعلقات ہیں اور امریکہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اور جو ٹرمپ صاحب کی نئی پالیسی ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اگر کوآپریشن ہوتی ہے ملکوں کے درمیان اور امن کا راستہ ڈھونڈا جاتا ہے تو پھر اس میں کمی ہونے کا امکان زیادہ ہے, لیکن اگر کوئی کنفرنٹیشن کی پالیسی اختیار ہوتی ہے اور پراکسی وار شروع ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں شدت آئے گا. تو اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان اپنے سرزمین پر کو استعمال نہ کرے افغانستان کے خلاف, اور افغانستان اپنے سرزمین پر جو پاکستان کے خلاف حملے کر رہے ہیں ان کو استعمال نہ کرے, اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے, اور جو امن کا راستہ ہے جو طالبان کا ہے اور اس کو اس کے لیے جو پہلے جو ڈائیلاگ ہو رہا تھا یا کوآرڈینیٹرل میٹنگ ہوتی تھی اور ان کو دوبارہ فعال کیا جائے اور امن کا راستہ ڈھونڈا جائے بنسبت بندوق کے ذریعے یا مزید جنگ کو طول دیے بغیر اس کا حل تلاش کیا جائے, تو پھر تو خطے میں امن آئے گا. لیکن اگر انڈیا کو اکسٹرا یا زیادہ رول دیا گیا یا اس کے علاوہ افغانستان میں جنگ شدت اختیار کر جاتا ہے اور اس کے بدلے میں پھر یہاں پر وہ ایک قسم کا بدامنی ہو جاتی ہے, ڈیسٹیبلائزیشن ہو جاتی ہے, تو پھر میرے خیال میں پورا خطہ اس کے لپیٹ میں آئے گا اور پھر داعش جیسے, احرار جیسے اور جیسی قوتیں مزید ابھر کر آ جائے گی, کیونکہ ان کو پھر موقع ملتا ہے کہ ان کے لیے زمین جو حالات ہوتے ہیں وہ سازگار ہوتے ہیں, پھر ان کو پیچھے سے سپورٹ بھی ملتا ہے, ٹارگیٹیفیکیشن بھی مل جاتی ہے, اور پھر وہ مطلب جس طرح بٹھیروں کو لڑایا جاتا ہے تو پھر اس قسم کا اکاڑے پھر بن جاتے ہیں اور پھر اس سے اوور آل جو خطے کا امن ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے.
بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب.
ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی اور اس کو بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ دونوں کے ملکوں کے درمیان ڈائیلاگ ہو اور جنگ کی یا جو توپوں کا رخ ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہونے کے وہ بارڈر پر ایک دوسرے کے خلاف کاروائیاں ہوں.
بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب. اور ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک صاحب موجود ہیں. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ پاکستان کے وزیر دفاع سعودی عرب جا رہے ہیں, جہاں وہ سعودی عرب کے زیر اہتمام قائم کیے گئے کولیشن کی میٹنگ میں شرکت کریں گے. یہ ایک بہت چھوٹی سی رپورٹ ہے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب سے.
سعودی عرب میں اتوار کو ہونے والی اسلامی ملکوں کے فوجی اتحاد کے وزرائے دفاع کی کانفرنس میں شرکت کے لیے وزیر دفاع خرم دستگیر ہفتے کو سعودی عرب جائیں گے۔ سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض میں ہونے والی کانفرنس میں انسداد دہشت گردی کے لیے قائم اسلامی ممالک کے اتحاد میں شامل 41 ملکوں کے وزرائے دفاع شرکت کریں گے۔ یہ اس اتحاد کا پہلا اجلاس ہوگا جس کا موضوع دہشت گردی کے خلاف اتحاد ہے۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب سعودی عرب اور اس کے روایتی حریف ملک ایران کی باہمی محاسمت کی وجہ سے مشرق وسطی میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ دوسری طرف حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرت اللہ بابر کا کہنا ہے کہ پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر پاکستان کو اس اتحاد سے متعلق کسی چیز پر اتفاق نہیں کرنا چاہیے۔
تو یہ تھے ہمارے ساتھی جلیل، جنہوں نے یہ رپورٹ سنائی۔ ہمارے ساتھ اس وقت بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کے ساتھ تو کریم احمد خواجہ صاحب موجود ہیں جو سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی کے رکن ہیں اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اختصار کے ساتھ تو خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیوں چاہتے ہیں یہ بات کہ سینٹ میں اس کو لا کر یا پارلیمنٹ میں اس کو لا کر پہلے اس کی منظوری لی جائے؟
تھینک یو ویری مچ۔
اس لیے کہ یہ تو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے گورنمنٹ کا
کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی ڈومین کی بات ہے۔ اس وقت جو خطے کے حالات ہیں وہ بڑے کشیدہ ہیں، دو گروپس، ایک طرف ایران ہے دوسری طرف سعودی عربیہ ہے، اور ہم خمیزہ بھگت چکے ہیں اخوان وار میں، اور اس وقت جو مڈل ایسٹ میں جو حالات بن رہے ہیں اس میں ہم چاہیں گے کہ پاکستان نیوٹرل رہے۔ ہمارے مسلم ملک ہیں، ایران بھی ہمارا دوست ہے، سعودی بھی ہمارے دوست ہیں، اس جنگ میں کودنا ہم نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے مسئلے بڑے لگے پڑے ہیں۔ ہمارے جو نیبرز کنٹری ہے اس میں انڈیا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، جس سے ہمارے کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں، اور اس وقت اگر ہم جنگ میں یا یہ جو سنڈے کو جو ہو رہا ہے جس میں آئیڈیولوجی ڈسکس ہوگی، کیا وہابیزم پاکستان میں آئے گا، یا ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوگا، کیا یہ یلغار کریں گے دوسرے ملکوں پر، یہ سب کنسرن ہے ہمارے، اور یہ پارلیمان سے پوچھا جائے۔ یمن وار میں بھی پاکستان کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، قطر کے کرائسس میں بھی ہم نیوٹرل ہیں، اور یہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے ہم اس کے خلاف تھے۔ پارلیمان سے پوچھے بغیر رائل شریف والے چلے گئے، حکومت نے کہا کہ ہم نے اس کو پرمیشن دی ہے، پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا گیا۔ اس جنگ، اس اتحاد کے بارے میں ہمیں کنسرن ہے، پاکستان کے لیے یہ سوٹ نہیں کرتا ہے، پاکستان کے لیے کہ ہم نیوٹرل رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی کہا تھا 73 کانسٹیٹیوشن میں بھی اسی طرح ہے کہ ہمیں مسلم ملکوں سے دائمی دوستی رکھنی ہے۔
مگر خواجہ صاحب جو آئینی، خواجہ صاحب جو کانسٹیٹیوشنل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ حق ہے، وہ پابند نہیں ہے پارلیمنٹ سے کسی اتحاد میں جانے کے لیے منظوری لینے کی۔
وقت کے ساتھ حالات تبدیل ہوتے ہیں، پہلے پاکستان میں سیٹوں میں سینٹوں میں گئے تھے، اس سے بربادی ہماری ہوئی، اخوان وار میں جانے سے بربادی ہوئی، 9/11 میں جو کودے تھے، یہ تینوں چیزیں امرتوں کے دور میں ہوئی تھی اور وہ امروں نے فیصلے کیے۔ اس وقت پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ سے پوچھنا ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس اتحاد میں جانے سے پہلے پارلیمنٹ سے ضرور پوچھے، اگر نہیں پوچھیں گے تو پاکستان کی عوام کی ول شامل نہیں ہوگی، اور یہ یمن کرائسس میں بھی اسی طرح ہی وہی فیصلہ مانا گیا جو پارلیمنٹ نے کیا تھا، اور قطر کے بارے میں بھی ہم سوچ رہے تھے کہ اس میں بھی ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے حالات پاکستان کے اچھے نہیں ہیں، اگر ہم وار میں جائیں گے تو پاکستان کو حادثہ ہو سکتا ہے، اس لیے پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ ہم نے کہا ہے، وارن کیا ہے آج، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اس چیز پر بالکل کنسیڈر کرے گی۔
بہت شکریہ خواجہ صاحب کا۔ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب یہ فرمائیے کہ آپ ایک دفاعی تجزیہ کار کی حیثیت سے اس اتحاد کو اور اس میں پاکستان کے وزیر دفاع کے جانے کو کیا سمجھتے ہیں، اس سے کیا نتائج برآمد ہوں گے، کس طرح سے امپیکٹ کرے گا پاکستان کی سچویشن کو اور ریجنل سچویشن کو؟
دیکھیں جی، اگر ہم اس وقت پوری ریجنل انوائرمنٹ کو دیکھیں تو پورا کا پورا مڈل ایسٹ جو ہے ٹوٹلی ڈی سٹیبلائز ہوا ہوا ہے۔ اگر آپ سعودی عرب کے آس پاس کے تمام علاقے دیکھیں، آپ دیکھیں سیریا اور عراق، لیوانٹ جو ہے مکمل طور پر ڈیسٹیبلائزڈ ہے، وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے۔ لیبنان کا پرائم منسٹر صاحب کا مسئلہ ہے، وہ ڈیسٹیبلائزڈ ہے۔ یمن میں جنگ ہو رہی ہے، ایران اٹسیلف سعودی عرب کے ساتھ مڈ بھیڑ میں مبتلا ہے، تو سارا کا سارا ریجن جو ہے وہ ڈیسٹیبلائزڈ ہے۔ اب اس ڈیسٹیبلائزڈ ریجن کے اندر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 41 ممبرس کی ایک کوالیشن بن رہی ہے جو تو اسٹینسبلی کاؤنٹر ٹیررزم کوئلیشن کہلا رہی ہے, اس کے مقاصد کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں 41 ڈیفینس منسٹرز وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ وہاں پر یہ ڈیٹرمن کریں گے کہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے, وہاں پر ہمارا رول کیا ہوگا, یہ اسکوپ کیا ہوگا اس کوئلیشن کا, اور اس کوئلیشن کے ہر ممبر کے بیچ میں رول کیا ہوگا. ابھی تک جو پتہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے چار بنیادی کیا کہنا چاہیے ڈومینز ہیں اس کوئلیشن کے. پہلا ہے آئیڈیالوجی کے اوپر, کہ یہ جو ٹیررسٹوں کی آئیڈیالوجی جو ہے, جو کہ ایکسٹریمسٹ ہے اور بالکل ہی اسلام کے خلاف جا رہی ہے, اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے. دوسرا ان کا ڈومین ہے کمیونیکیشن کا, کہ ان کے خلاف ایک انفارمیشن وارفیئر چلائی جائے, ایک پروپاگینڈا کیا جائے اور ان کی نیریٹو کو کاؤنٹر کیا جائے, ایک کاؤنٹر نیریٹو ان کے خلاف پیش کیا جائے. تیسرا پوائنٹ ہے کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ کا, کہ یہ جو کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ ہے یا کریکشن جو ٹیررزم کی فائنینسنگ ہے, اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے, کیسے روکا جائے, کہ انٹرنیشنل موومنٹ آف فنڈ جو ہیں یہ کس طرح سے روکے جائیں. اور پھر آخری ان کا جو ڈومین ہے وہ ملٹری فیلڈ, اگر ان کے خلاف ملٹری آپریشنز کرنے پڑے تو کس طرح سے کیے جائیں. تو میرے خیال میں ابھی تک کافی کچھ, اٹس اے ورک ان پروگریس, ابھی کافی کچھ ہونا باقی ہے. جب تک وہ ٹرمز آف ریفرنس اپنے ڈیٹرمن نہیں کرتے, ان کو کلیئرلی بتاتے نہیں کہ یہ ہمارے ٹرمز آف ریفرنس ہیں, یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں اور یہ ممالک یہ کام کریں گے, اس وقت تک کہنا مشکل ہے کہ پاکستان کا رول کیا ہوگا.
اچھا ایک سوال, جی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میرا آپ سے ایک پرٹیکولر سوال ہے, کہ دہشت گردی کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف یہ نیٹ ورک ہے اور یہ کام کر رہا ہے اور سارے ٹرمز آف ریفرنس اسی حوالے سے طے ہوں گے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو سعودی عرب ایران کو ایک ٹیررسٹ اسپانسر کنٹری کہتا ہے, تو یہ ساری سب چیزیں ڈائریکٹ ہوں گی ایران کے خلاف, اس وقت پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟
یہ بہت ہی ایک عام نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیے اس کا میں جو سمجھتا ہوں اپنے ذاتی حیثیت میں, یہ جو انٹرنیشنل ملٹری کوالیشن کاؤنٹر ٹیررزم کوالیشن جو ہے, اس کے دو بہت بڑے میرے خیال میں مقاصد ہو سکتے ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ جب یہ فورس سعودی عربیہ کے اندر وجود میں آتی ہے تو ایک قسم کی ایک سٹیبلائزنگ فورس بنے گی سعودی عرب کے لیے بذات خود. اور جو ابھی انسٹیبلٹی سعودی عربیہ کے اندر ہے اس وقت, جو پاور اسٹرگل چل رہی ہے, اس میں یہ جو شاہی خاندان جو ہے, جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے جو مطلب گروپ کہہ لیں آپ اس کو, ان کو یہ بہت سپورٹ دے سکتی ہے, کہ ان کو ایک بہت بڑی تقویت مل سکتی ہے اس فورس کے یہاں پہ موجودگی کی وجہ سے. ایک بات ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اب اس ریجن کے اندر پاور پروجیکشن کے لیے بھی اپنے آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اتنا بڑا ملک ہے, اتنا پاورفل ملک ہے کہ وہ اس ریجن کے اندر پاور پروجیکشن کر سکتا ہے, اور اس پاور پروجیکشن کو کرنے کے لیے وہ انٹرنیشنل ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کوالیشن کی جو فورس جو ہے اس کو بھی استعمال کر سکتا ہے. اور وہ کیسے؟ کہ جہاں پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم ہو رہی ہے یا ٹیررزم کے خلاف کاروائی کرنی ہے, تو وہ وہاں پر اپنی یہ قوت استعمال کر سکتا ہے. اور اگر وہ یہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ ایک فورس بن جاتی ہے, اکوپ ہو جاتی ہے, ٹرین ہو جاتی ہے, اور اس کو پھر یونائٹیڈ نیشنز یا کوئی انٹرنیشنل لا کے تحت جورسڈکشن بھی مل جاتی ہے کہ وہ یہ کام کر سکے, تو پھر سعودی عرب خود اس فورس کو ڈائریکٹ کرتے ہوئے, اس کو اسٹریٹیجیکلی امپلائے کرتے ہوئے اپنی پاور پروجیکشن کو بہت حد تک بڑھا سکتی ہے. تو میرے خیال میں اس کو ہمیں خالی کاؤنٹر ٹیررزم کے زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے. نمبر ون, دس ول اسٹیبلائز سعودی عربیہ انٹرنلی, یہ فورس کی پریزنس جو ہے, اور نمبر ٹو, اس کا پاور پروجیکشن کے عمل کے لیے یہ استعمال ہو سکتی ہے. رہی بات ایران کی, تو ایران کے خلاف یہ فورس میرے خیال میں استعمال, شاید وہ 41 ممبر کنٹریز جو ہیں وہ شاید ایگری نہ کریں, کیونکہ وہ شاید یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ فورس جو ہے کبھی بھی کسی مسلمان ملک کے خلاف استعمال کی جائے. یہ ٹیررسٹوں کے خلاف تو ہو سکتی ہے, مگر کسی ملک کے خلاف جنگ کے طور پر, ایران ہو, یمن ہو گیا, کسی یسیریا ہو گیا, میں نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ ایسا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر ابھی اس وقت آپ پولیٹیکل ایشوز اگر آپ دیکھیں, کشمیر میں, فلسطین میں یا سیریا عراق میں, یہ استعمال نہیں ہو سکتی, کیسے استعمال ہوگی؟ مطلب اس کا یہ مینیفیسٹیشن ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور اگر ٹیررزم کے خلاف استعمال ہوتا ہے, آپ اس کو دیکھیں, تو افغانستان میں کیا یہ کوئی فوج بھیجیں گے, یا وہاں پہ امریکن فوج یا آئی ایس ایف یا نیٹو کے ساتھ مل کر کاروائیاں کریں گے؟ تو پھر اس کی جورسڈکشن کیا ہے؟ انٹرنیشنل لا کیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں؟ اس کو کون یہ لیگل کور دے گا کہ یہ وہاں پر جا کر یہ کاروائیاں کریں. تو ابھی بہت سے ایشوز ہیں جو کہ یہ ٹرمز آف ریفرنسز میں کلیئر ہوں گے, رولز اسپیسیفائی ہوں گے, اور اس کے بعد پھر یہ ڈٹرمن کیا جائے گا کہ کون کیا کام کرے گا. ایک آخری بات کہ پاکستان جو اس میں رول پلے کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ میں حصہ لے سکتا ہے, ان کی ٹریننگ میں حصہ لے سکتا ہے. اب $110 بلین کی جو سعودی عرب اتنے بھاری بھرکم آمدن ویپن سسٹم امریکہ سے لے رہے ہیں, ان کے پاس خود سے یہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ وہ یہ تمام ٹیکنالوجی اور اس ٹیکنیکل نو ہاؤ کو ایبزارب کر سکیں. تو اس جگہ پہ پاکستان ان کی مدد کر سکتا ہے. ودین سعودی عربین بارڈرز پاکستان سب کچھ کر تیار ہے, ان کے بارڈر سے باہر کسی اور مسلم ممالک ملک کے خلاف میرے خیال میں پاکستان کے افواج کو استعمال نہیں ہونا چاہیے.
بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر عمران ملک صاحب. اور سامعین, قبل اس کے کہ ہم ایک بریک لیں, ہمارے کچھ کالرس ہیں ان سے گفتگو کر لیتے ہیں, اس کے بعد بریک لیں گے, پھر انٹرنیشنل ایشوز پر جائیں گے. ہمارے ساتھ ہیں سید حبیب حسین شاہ صاحب جنگ سے. جی حبیب صاحب.
جی میں راولہ کوٹ کشمیر سے بول رہا ہوں, سید حبیب حسین شاہ.
جی
بات یہ ہے کہ پاکستان کو کسی صورت بھی سعودیہ میں نہیں جانا چاہیے, اس لیے کہ سعودیہ میں ایک عامرانہ شخصی حکومت ہے اور اس نے تمام مسلمان ملکوں کو تباہ کرایا ہے. یمن کے چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں, لیبیا میں مر رہے ہیں, اور کبھی بھی سعودی عرب نے اسرائیل کے خلاف کوئی اس طرح کا اتحاد نہیں بنایا. اور یہ گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے سعودی عرب یہ کر رہا ہے, جبکہ ایران ایک ڈیموکریٹک ملک ہے, ایران کی پالیسی زیادہ مثبت ہے اور سعودی عرب کی عامرانہ پالیسی. اور ایک سعود خاندان جس نے نبی کے نام کو تبدیل کر کے سعود خاندان کے نام پہ اپنا نام رکھ لیا, اس طرح کسی صورت اگر پاکستان کی پارلیمنٹ بھی منظور کرتی ہے تو لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے کہ پاکستان کو سعودیہ میں نہیں جانا چاہیے.
چلیں ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, غلام خان صاحب اٹک سے. جی غلام خان صاحب.
ارے سر یہ ہے کہ کچھ وقت پہلے آپ کے اس معزز پروگرام میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایشیائی ملکوں کو ملا کے ان کی یو این او بنائی جائے, کیونکہ وہ آپ والی ادھر والی جو ہے وہ میرے خیال میں بہت زیادہ اس کے اندر مسائل ہیں جن کے ساتھ وہ یعنی ابھی نہیں نمٹ سکی ہے. تو ابھی چونکہ یہ مسلمانوں کا اتحاد بھی ہو گیا, پھر روس اور یہ چائنا ہی رہتے ہیں, اگر مل جائیں تو یو این او تو ایشیا کی بن سکتی ہے, یہ میری عرض ہے.
بہت شکریہ آپ کا. سامنے ایک بریک لیں گے, اس کے بعد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب بندر قریشی صاحب اور رانا اطہر جاوید صاحب موجود ہیں, دونوں لندن سے ہمارے ساتھ ہیں. رانا اطہر صاحب سربراہ ہیں پاکستان ہاؤس تھنک ٹینک کے, اور منظور قریشی صاحب سیاسی تجزیہ کار ہیں. لیکن پہلے ایک بریک, پھر گفتگو کا آغاز.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک رانا جاوید اطہر صاحب اور منظور قریشی صاحب, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا. ابھی ہم اس سیگمنٹ سے پہلے بھی مڈل ایسٹ کے ہی بارے میں گفتگو کر رہے تھے. یہ بتائیے مجھے کہ جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے, رانا جاوید صاحب آپ فرمائیے کہ جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سینئر اپوزیشن نے اپنا ایک اجلاس کیا ہے اور اپنا یہ مطالبہ دہرایا ہے کہ بشار الاسد کو ہٹنا ہی پڑے گا, اس کے بغیر وہ کسی کمپرومائز کے تیار نہیں ہوں گے, تو کیا مشرق وسطی میں کوئی نیا اس سیرین کانفلکٹ کے حوالے سے نیا ٹرمائل شروع ہونے جا رہا ہے؟
شکریہ جعفر صاحب. میرے خیال میں اگر یہ غور کیا جائے اب تک جتنی سٹیبلٹی آئی ہے, یہ بالکل یہ جو اب موجودہ اپروچ آپ بتا رہے ہیں اگر یہ وہ اڈاپٹ کرنے چاہتے ہیں اس کے برعکس آئی ہے, یعنی کہ بشار الاسد کو اگر آپ پارٹ آف دا سولوشن بنائیں گے اور تھوڑا کرٹیل کریں گے اسٹریٹجک آبجیکٹو اپنے, تو تب پاکستان تب جو ہے جو سیریا اور مڈل ایسٹ اسٹیبلائز ہو سکے گا. جس طریقے سے اگر ابھی یہ اپروچ اڈاپٹ کریں گے نہیں, تو ٹرمائل کے علاوہ جو زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد تھوڑا لل پیریڈ بھی آیا ہے, اور اس میں باقی ریجنل پاورز کا بھی رول ہے. ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ سعودی عرب, ایران اور وہ جو دوسری ڈویژنز ہوئی ہیں گلف کنٹریز میں, یہ ایک ایسا حصہ ہے کہ جس پہ, کیونکہ سیریا کے فردر اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کہ وہ جارڈن والی سائڈ اور دوسرے ممالک بھی انوالو ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ وہ یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ڈیمانڈ, یہ اسٹریٹجیکلی میں کہوں گا اور اسٹیبلٹی کے لحاظ سے انریلسٹک ہے. اور اس میں نقصان یہ بھی ہوگا کہ ایک طرف سے ایران کا جو ریجنل انفلوئنس ہے وہ بڑا پازیٹیولی دیکھا جا رہا ہے کہ سورس آف اسٹیبلٹی کے طور پہ ایران ایمرج ہوا ہے, اور وہ باوجود دونوں ممالک کے آپس میں رفٹ کے اور ڈویژن کے اور قطر والے مسئلے کے باوجود جہاں پہ باقی معاملہ چل رہا ہے وہاں پہ پھر بھی بہتری آئی. تو انریلسٹک ہے, اس کو فردر ان کو ایکسپلور کرنا پڑے گا ان ٹرمز آف لانگ ٹرم اسٹریٹجک اسٹیبلٹی. آپ کو پتا ہے جب یہ صدام حسین والا بھی واقعہ ہوا تھا تو اس میں اس کو ہٹانے کے بعد سے جو سوشل پولیٹیکل اسٹرکچر ہیں وہ انہوں نے وہ خراب ہوئے, اس کی وجہ سے وائلنس کنٹینیو ہے آج تک. تو یہاں پر یہ بڑی, یہ میرے خیال میں ایک مسٹیک ہوگی, اسٹریٹجیکل مس کیلکولیشن ہوگی.
اچھا یہ بتائیے منظر قریشی صاحب کہ یہ جو اس وقت تو سعودی عرب کا رول ہے, یہ میٹنگ بھی جو مین اسٹریم اپوزیشن پارٹی ہے سیریا کی, یہ اجلاس بھی سعودی عرب میں ہی ہوا ہے ان کا اور وہیں انہوں نے اس اپنے فیصلے کا اعلان کیا ہے. اس سے قبل روس میں ترکی, ایران اور روس کی ایک سربراہ کانفرنس بھی ہو چکی ہے اس کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے, جس میں بشار الاسد صاحب کو بھی طلب کیا گیا تھا اور وہ بھی گئے تھے وہاں پر. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دو طرف سے ڈفرینٹ پالیسیز چل رہی ہیں یہ کس جہاں کہاں جا کر منتج ہوں گی؟ منظر صاحب آپ لائن پر ہیں؟ میرے خیال میں منظر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی. رانا صاحب آپ فرمائیے.
جی
آپ فرمائیے.
جی میرے خیال میں تو دیکھیں یہ جو ابھی ہم جو جس کانٹیکسٹ میں ہم ابھی بات کر رہے تھے, جو سوال آپ نے منظور صاحب سے کیا ہے,
جی
کنٹرول یہ ہیں کہ سیریا میں جتنے بھی ملٹنٹ گروپس یا جو دوسرے فورن فائٹرز لڑ رہے تھے آ کے, جو سیرین حکومت ہے اس کا تو کام ہے کہ وہ اپنی ریٹ آف دا گورنمنٹ اسٹیبلش کرے اور فورن فائٹرز جو بھی ہیں یا فورن پاورز ہیں ان کو جہاں جہاں سیرین لوگوں کی حمایت کا تعلق ہے وہاں وہاں وہ کرے. اور جو ریجنلی آپ دیکھیں گے کہ ریجنلی میرے خیال میں ریجنلی اس وقت کسی میں جو ریجنل کنٹریز میں اتنی ایپیٹائٹ نہیں ہے یہ کانفلکٹ, چونکہ وہ پریوینٹ کرنے کے چکر میں ہے, کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں اپنی اپنی طاقت, چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے ایران ہو. ابھی کسی میں کوئی نئی ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ یہ ایک نیا اسٹریٹجک فریم ورک لایا جائے اور اس کو اپلائی کر کے دوبارہ ایک ری سٹارٹ ہو جائے گی ساری چیز. تو جو گروپس ابھی نیوٹرلائز ہو چکے ہیں اور جو ابھی گروپ نیوٹرلائز ہو رہے ہیں اور ان کے درمیان میں ایک لل پیریڈ ہے جیسے میں نے کہا,
جی جی,
اس کا بہترین جو طریقہ ہے جو کہ میرے خیال میں امریکہ اور وہ دوسرے ممالک سوچ رہے ہوں گے, رشیا اور چائنا بھی سوچ رہا ہوگا,
جی,
کہ آپ بشار الاسد جو ہیں ان کو انگیج کریں پازیٹیولی. آخر کار ریجن میں کس کو انگیج نہیں کیا جب یہ عراق وار ہوئی تھی, پہلے گلف وار ہوئی تھی, سیکنڈ گلف وار ہوئی ہے,
جی.
آخر کار جب انگیج کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے ریزلٹ بہتر آئیں گے.
اچھا
میرے خیال میں انگیج اور ریکنسیلیشن یہ اندر رہ کے جو یہ کام جو بھی پالیسی بنائی جائے گی وہ اسٹیبلٹی لائے گی.
اچھا رانا صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں ابھی ایک دو ٹاپکس اور بات کرنی ہے. منظر قریشی صاحب آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, آپ یہ بتائیے مجھے کہ جو موجودہ سینیریو ہے مشرق وسطی کا, کیا رشینس اپنے آپ کو وہاں اثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک سربراہ کانفرنس بھی بلائی تھی جس میں بشار الاسد صاحب کو بلایا گیا تھا.
جی بالکل لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ روس جو ہے وہ ریپلیس کرے, کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں اوباما کے زمانے میں اوباما کی ایک پالیسی یہ تھی کہ وہ آہستہ آہستہ وڈرا کر رہے تھے مڈل ایسٹ سے, اور وہ ایک ویکیوم جو کریٹ ہوا اس کے بعد الٹیمیٹلی رشیا بیچ میں موو ان کر گیا اور اب وہ اس حد تک کنسولیڈیٹ کر گئے کہ جو کی کنٹریز ہیں ایک دو جن میں کہ عراق بھی ہو گیا کچھ حد تک اور کافی حد تک سیریا جو ہے وہ وہاں پر ان کا ہولڈ کافی اسٹرانگ ہو گیا, اور اب وہ اس ریجن کو اتنی جلدی میرا نہیں خیال کہ ہاتھ سے جانے دینا چاہیں گے اور یہیں پر وہ کنسولیڈیٹ فردر کریں گے. تو پروبیبلٹی یہی ہے کہ آگے چل کے جس طریقے سے بھی امریکہ نے کہا ہے کہ وہاں وہ بھی جو سیریا میں اپنی پریزنس رکھنا چاہیں گے, تو یہ ایک کافی سٹریسفل سینیریو ضرور بن رہا ہے, لیکن پروبیبلی یہی ہوگا کہ الٹیمیٹلی رشیا جو ہے وہ اس ریجن کے اندر ایک اپنی پریزنس موجود رکھے گا ڈیفینیٹلی.
اچھا رانا صاحب, اب دوسرا سوال ہے ایجپٹ کا. ابھی ابھی یہ خبر آئی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ وہاں پر ایک مسجد میں اٹیک ہوا, 184 لوگ وہاں مارے گئے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایجپٹ میں جو اس وقت ایکٹیویٹیز ہیں, ایجپٹ کا کسی بحران کی جانب جا رہا ہے؟ رانا اطہر جاوید صاحب, منظر قریشی صاحب آپ فرمائیے.
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک بڑا ایک بحران کی طرف اس لیے جا رہا ہے کہ جو سب سے اس میں مشکل بات یہ تھی کہ کبھی ایجپٹ پریکٹیکلی بحران سے نکلا نہیں تھا. ایک بڑا کوشیسلی ایک خاموشی سی طاری ہوئی بھی تھی, وہ جو مسلم برادرہڈ کے خلاف جتنی بھی کاروائی ہوئی. یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کا آغاز اگر یہ اس وقت پہ ہو جبکہ مڈل ایسٹ آلریڈی ان کیاوس ہے, ان ٹیٹرز ہے, تو یہ ایک قسم کا واقعی میں ایک انٹرنلی بہت بڑا سیٹ بیک ہے ریجن کو. کیونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا تھا کہ بائی اینڈ لارج پیسفل جو ہے نا کو ایگزسٹنس, جو بھی مسلم برادرہڈ کے لوگ بچ گئے ہیں یا جو ان کو سزائیں نہیں ہوئی یا جو لوگ اپنے پولیٹیکل سیاسی دھارے میں آ رہے ہیں یا جو وہ کوئی ایسی ملیٹنسی نہیں کر رہی, بین بھی ہوئے ہوئے تھے وہ, تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی یہ ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی جنرل سی سی کے لیے بھی اور اوور آل ریجن کے لیے ڈسکریجنگ بیڈ نیوز ہے. میں یہ کہوں گا خاص طور پہ اسرائیل اور دوسرے ممالک کے لیے, کیونکہ اگر مسلسل تمام ممالک ان چیز کا شکار ہوں گے تو آپ کو پتا جو اسپل اوور افیکٹ ہے
جی
وہ ریجن پر
ایگزیکٹلی. ہاں بالکل. اب میرا اگلا سوال بھی یہ تھا منظور قریشی صاحب آپ سے کہ کیا یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں مصر جو رول اس کو پلے کرنا چاہیے وہاں پر وہ کرنے کے قابل رہے گا؟
جی دیکھیں, ایک سچویشن تھی کہ جب ہم سی سی کو دیکھتے ہیں وہ اس وقت ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ تھے, اس وقت ان کا پولیٹیکل سولوشن اس کا ڈھونڈنا چاہیے تھا جو کہ انہوں نے نہیں کیا اور کافی اس کو لیک کیا اور ڈریگ کیا کافی. اب سچویشن ایسی ہے کہ اب وہ تقریباً اپنا جو ہے وہ ان کی پولیٹیکل کیپیٹل ان کے پاس نہیں رہا جو شروع میں تھا ان کے پاس, تو ان کے لیے مشکل ہوتا جائے گا. ایز سون ایز پاسبل اگر یہ اس کو تو پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈے اور اس کو پولیٹیکلی ریزالو کریں سارے اپنے جو کنٹری کے اندر ایشوز ہیں تب تو یہ ٹھیک ہے, ادر وائز میرے خیال میں ایک بحران کی طرف ڈیفینیٹلی جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے کیونکہ بیرونی طاقتیں بھی, کیونکہ جو ہم سچویشن دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے یہاں پراکسی وار چل رہی ہیں پورے مڈل ایسٹ کے اندر ویکیوم کی وجہ سے, تو یہ نہ ہو کہ جب بھی اس حال پہ پہنچ جائے جہاں پر کہ وہ بھی ایک ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف چل پڑے. تو میرے خیال میں ایک سچویشن ایسی ہے کہ ان کو جتنی جلد ہو سکے اس کا پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈنا چاہیے اور اپنے پورے سچویشن کو کنٹرول میں کرنا چاہیے.
رانا صاحب, قبل اس کے کہ میں اپنے آخری موضوع زمبابوے کی طرف جاؤں, مجھے ایک بات اور یہ بتائیے کہ جو اوور آل پرسپیکٹو ہے مشرق وسطی کا, جس میں سعودی عرب ایک جانب, یمن میں جنگ الجھا ہوا ہے, قطر سے تعلقات اس کے خراب ہیں, ایران سے خراب ہیں, لبنان میں حریری صاحب کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے, کیا آپ آنے والے دن کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کا پس منظرنامہ مڈل ایسٹ کا؟
مجھے جو زیادہ سچویشن نظر آ رہے ہیں یہ جو خطرناک سچویشن ہے مجھے لبنان والی سائڈ پہ نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ کہ لبنان میں جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ جو آلریڈی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پرومس اسٹیبلٹی ہوتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی, وہ آلریڈی تھی سارے بیلنس آف پاور کے ساتھ, لیکن یہ حریری صاحب کا اور پھر یہ غلہ اور یہ ان کے درمیان جو رفٹ کریٹ ہوئی ہے یہ پتہ نہیں یہ مینوفیکچرڈ ہے لگتا تو یہی ہے باہر سے اپیرنٹلی, کیونکہ یہ لوگ کافی عرصے سے اکٹھے کام کر رہے ہیں لبنان کی نیشنل انٹرسٹ کے لیے. اب جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اس میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی اس کے افیکٹس ہوں گے, کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, اور مجھے خطرہ ہے کہ لبنان کو کسی طریقے سے خدا نہ خاصہ ڈریگ نہ کیا جائے کسی لمیٹڈ سب کنونشنل وارفیئر میں. اور اس کے علاوہ جو باقی ممالک ہیں ان میں تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ یمن کی صورتحال کیا ہے اور سعودی عرب کے اندر کی صورتحال کیا ہے, اور ایران کی صورتحال بہت بہتر ہے. میں یہ کہوں گا ایران نے ایک لحاظ سے باقی ممالک سے ایک بہتر رول ادا کیا کہ انٹرنلی انہوں نے اپنی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کو کافی کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ریٹیلیشن جو ہے وہ کہاں کہاں ہوتی ہے, یعنی کہ جو ریئیکشنری
جو ملیٹنٹس کا ریئیکشن ہے یا جو جو اسٹیٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت ڈیگرز ڈرون ہے قطر ہے ان کے ساتھ کہاں ان کو, کیونکہ ایک ٹریڈ انٹرسٹ کو ہٹ ہو سکتے ہیں اکنامک انٹرسٹ کو, اور آپ کو پتا ونٹر اب آ رہا ہے تو پھر یہ گیس اور یہ دوسری چیزوں کی سپلائی لائن کے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ چیزیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یورپ کو بھی جو سپلائی لائن آتی تھی تو ایران کے معاملے کی وجہ سے اور دوسرے ممالک کی وجہ سے یہ سچویشن ارائز ہوئی ہے پہلے. تو ٹریڈ اور انٹرنل سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے لبنان اور یہ جو دو چار اور ممالک ہیں جو ایٹ ریگز ڈان ہے ان میں یہ پیدا ہو سکتی ہے, پر ابھی ایک ہی اس کی صورتحال مجھے تو نظر آتی ہے کہ بہتر کرنے کے لیے کہ کسی طریقے سے جو یہ آن گوئنگ ہے کہ ڈپلومیٹک جو رفٹ ہے آن گوئنگ جس کو آپ کہہ لیں کہ بڑی کوسٹو ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس وقت, اس کو نیوٹرلائز اگر کوئی میجر پاور یہ سمجھ لیں کہ کروا دیں اف دیئر انٹرسٹ آر دیئر تو پھر بہتر ہے, ورنہ تو کافی ساری چیزیں ایٹ اسٹیک ہو سکتی ہیں. لبنان کے لیے میں تھوڑا فکر مند ہوں کیونکہ لبنان کو الجھایا جا رہا ہے.
اچھا اب ہمارا آخری ٹاپک ہے زمبابوے. منظر قریشی صاحب, 37 سال کے بعد تو رابرٹ موگابے صاحب کا دور حکومت یا جو ان کا انفرادی انداز تھا حکومت کا وہ ختم ہوا ہے. ایک نئی حکومت وہاں پر جو ان کے برطرف نائب صدر تھے وہ صدر بن گئے ہیں. کیا واٹ اٹ مینس فار زمبابوے؟
زمبابوے کو اگر دیکھتے ہیں غور کریں یہی جو ہے ایمرسن مننگوا یہی 1980 کے دہائی میں انہوں نے ایک ایتھنک کلنزنگ کی تھی اپنے ہی زمبابوے کے اندر ہی اور ملٹری کو زمبابوے کی لے کر, تو اس میں کافی لوگوں کی جان گئی تھی اور کافی ان کا اس وقت لقب ان کو جو دیا گیا تھا کروکوڈائل کا جس کے روتھلس ہیں بہت ہی اور بالکل ہی ظالم قسم کے ہیں یہ. اب اگر وہ کہہ یہ سوچیں کہ اتنی دیر کے بعد وہ چینج ہو گئے ہیں, 75 ایئرس کی ایج کے اندر ان کا ذہن بدل گیا ہے یا وہ چینج ہو گئے ہیں, تو شاید ایسا نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. آگے چل کے ایگزیکٹ تو پتا چلے گا, لیکن اس وقت صرف یہ ہوا کہ چینج آف ہینڈ ہے کیونکہ ابھی زانو پارٹی ہی ہے جو کہ کنٹرول میں ہے اور وہی لوگ ہیں سوائے مائنس مگابے کے. تو رابرٹ مگابے کا یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کا انٹرنل ایک کوڈی گریس ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کو سائڈ پہ ضرور کر دیا گیا, لیکن جو پارٹی کا انفراسٹرکچر ہے اور کام کرنے کا طریقہ وہ وہی ہے. آلدو کہ انہوں نے ابھی پرومس کیے ہیں چند گھنٹے پہلے کہ میں کافی لوگوں کا خیال کروں گا جو کچھ ہے, لیکن آگے آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن جو تاریخ ہے ان صاحب کی وہ دیکھتے ہیں تو یہ روتھلس ہیں اور کافی ظالم ہو سکتے ہیں ظلم کرنے میں, اور جس طریقے سے مارے انہوں نے پہلے جتنے اپنے ہی ملک کے اوپر سویڈن کو جس طریقے سے ان کا قتل عام کیا تھا, یہ سوچنے کی بات ہے کہ آگے چل کے کیا ہوگا زمبابوے کا. تو یہ میرے خیال میں اگلے چند مہینوں میں کلیئر ہو جائے گی بات.
رانا صاحب لاسٹ ورڈ, ایمرسن مننگاگوا سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو زمبابوے جیسے آئسولیٹ ہوا ہوا تھا تو وہ پہلے تو میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے وہ کوشش کریں گے, اور جو بھی فائنینشلی جو آپ کو پتا ہے زمبابوے کا بہت برا حالت تھا اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کی اتنی توجہ نہیں تھی, تو جو ڈیولپمنٹل بہت سارے کام تھے جس کو یو نو ویسٹ آلویز چاہتا تھا کہ زمبابوے کے لوگوں کو ضرورت ہے, تو وہ جو آئسولیشن ہے اس میں سے وہ پہلے نکالیں گے. میرے خیال میں امریکہ اور وہ سب سے پہلے یورپ سے, خاص طور پہ برٹن سے, وہ میرے خیال میں امریکہ سے نارتھ امریکہ میں تعلقات بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں گے, اور پھر اس کے بعد وہ جو فائنینشیل جو پالیسیز ہیں ان کی, ابھی تو ان کو ظاہر ہے ہی نیڈس ٹو ہیو اے کیبنٹ اینڈ دین انٹرم کیبنٹ اور انٹرم سیٹ اپ جو وہ ابھی کریں گے, اس کے بعد سے پھر ظاہر کنفرمیشن ہوگی وہ جو دسمبر میں ہونی ہے میرے خیال میں. تو آل دیز تھنگز کمبائن ان ٹو سمپل کہ ان کو پہلے سب سے اپنی انٹرنیشنل ریپوٹیشن بحال کر کے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے زمبابوے کو ایز اے نارمل افریقن کنٹری نیشن,
بلکہ خود کو بھی ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ ان کی تاریخ نہ دہرائی جائے.
جی بالکل. اور دوسرا یہ کہ وہ ایک سسٹم آف جو ہے پراپر ڈیموکریٹک سسٹم کہہ لیں آپ, یہ جو زمبابوے سٹائل ڈیموکریسی, جو زمبابوے سٹائل حکومت تھا پہلے 35 سال وہ تو بالکل کنفرنٹیشنل, اور آپ کو پتا ہے کہ ون مین رول تھا.
بہت شکریہ. بہت شکریہ رانا سر جاوید صاحب, منظر قریشی صاحب, دونوں صاحبان کا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں گلرخ, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.